جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ابھی تو ہمارا جو ہے نا جو سیرت کا آپ کہہ لیں کہ جی مطالعہ چل رہا ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ جی نون ہسٹری میں نہیں آتا، جو اب ہم تھوڑا سا قدم رکھ رہے ہیں نون ہسٹری میں. نون ہسٹری جسے کہا جاتا ہے خاص طور پہ سومیرین کی جو سولائزیشن ہے، سومیری، آپ نے سومیرین سولائزیشن، سومیری تہذیب بہت بڑی تہذیب تھی جو کہ میسوپوٹیمیا میں پیدا ہوئی. میسوپوٹیمیا ہم کہہ رہے ہیں دجلہ اور فرات کے درمیان کا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں دریا عراق میں بہتے ہیں. تو سومیرین جو تہذیب ہے یہ کوئی تقریباً 5,500 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی 2,000 سال قبل مسیح تک یہ ان کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے. یہ ایک بڑی تہذیب پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک اور تہذیب پیدا ہوئی، اکادین آئے، وہ تقریباً کوئی ان کا زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے، اس کے بعد پھر سومیرین آ گئے. لیکن اکادی تہذیب اور سومیری تہذیب ان کا بہت تذکرہ آپ کو ملتا ہے، خاص طور پہ جو عراق میں کھدائی وغیرہ ہوئی ہے، اور اس کھدائی میں کوئی تھوڑا بہت نہیں مطلب نکلا، 10 لاکھ تختیاں نکلی ہیں، 10 لاکھ تقریباً 1 ملین پلس یہ جو پتھروں کے اوپر لکھی ہوئی جو تحریریں، ہاں ٹیبلٹس. تو اس سے بہت کچھ جو ہے وہ اس دور کی جو تاریخ ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے. ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا اس سے تعلق یہ ہے کہ اس میں کریشن کا تذکرہ ہے، تخلیق کا ذکر ہے. یہ جو کچھ نکلا ہے اتنی پرانی جو ہے وہ آبادیاں جب ان کی کھدائی وغیرہ کی گئی، شروع میں تو انہوں نے سمجھا کہ جی یہ نقش و نگار ہے، مطلب وہ پرانے زمانے میں جو لینگویج استعمال ہوتی تھی لکھنے کے لیے تو وہ ایسی لگتا تھا جیسے نقش و نگار ہے. لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ نقش و نگار نہیں ہے، یہ کوئی زبان ہے. تو اس کو زبان کو ڈی کوڈ کرتے کرتے ان کو کوئی 100 سال لگ گئے. مطلب اس میں بھی ایسے نہیں ہوا کہ اب یہ بھی پرابلم پیدا ہوا کہ بھائی آپ نے صحیح ڈی کوڈ کیا بھی ہے کہ نہیں. ہوا یہ کہ اس کے جو 3 بڑے ماہر تھے نا، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان تختیوں کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اپنے اپنے طور پر، اور ایک کمیٹی بنا کے اس کو بھیجتے ہیں. اگر تو ہماری ٹرانسلیشن نکلی سیم تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہے لینگویج، اور اگر ہماری ٹرانسلیشن نکلی ڈفرینٹ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی لینگویج نہیں. اور ان تینوں کی ٹرانسلیشن تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ سیم تھی. اس کے بعد ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ لینگویج ہے، اور ہم اس لینگویج کو ڈی کوڈ کر کے ان تختیوں کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے، 1,000 سال پرانے انسان کے کیا خیالات تھے، کیا عقائد تھے، کیا بلیف سسٹم تھا، کیا ان کے نظریات تھے، کیا کلچر تھا، یہ کیا قانون ضابطے تھے، اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں. ابھی تک تو جو سورس تھا وہ تو بائبل تھی، قدیم ترین جو سورس تھا بائبل. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا بنتا ہے؟ تقریباً 1400 قبل مسیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی نا، تو 1400 قبل مسیح. تو بائبل سے تو ویسی ایک چڑ ہے نا، سیدھی سی بات ہے. وہاں ویسٹ میں اب آپ کہہ لیں کہ جی مذہب کا نام لے لیں تو وہ انہوں نے اس کو مذہب کو جو ہے وہ اس قسم کا بنا دیا. تو سومیرین جو ہے کہاں سے آئے تھے کوئی اتا پتا نہیں ہے. یعنی قدیم ترین انسان، مہذب انسان، شہروں کی صورت میں رہنے والا انسان، سٹی اسٹیٹس بنا کے رہنے والا انسان، حکومت کرنے والا، کاشتکاری، باغبانی، جنہوں نے دنیا کو ترقی دی، تو وہ سومیرینز تھے. لیکن کہاں سے آئے اس کا کوئی پتہ نہیں. ہاں بس اتنا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے کہ جی وہ بھی خود اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں بلیک ہیڈڈ پیپل، اور ان کے بعد جو اکادی آئے وہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ جی کالے سر والے، ٹھیک ہے. تو بظاہر اس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید حبشی تھے. اس لیے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آئے تھے تو یہ سہارا سے آئے تھے، یہ افریقہ کا علاقہ سہارا، یہ ڈیزرٹ ہے پورا، ٹھیک ہے. یہ ایجپٹ ہے نا، یہاں پر ایجپٹ ہے، یہ کرسر نظر آ رہا ہے نا، ہاں یہ ایجپٹ ہے. اس ایجپٹ کے ساتھ یہ پھر وہ آگے ریڈ سی ہے، ٹھیک ہے. یہ ریڈ سی آپ کراس کرتے ہیں تو ادھر یہ سعودی عرب ہے، سعودی عرب سے اوپر عراق ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ یہاں سے افریقہ سے مائگریشن ہوئی تھی اور یہ پھر میسوپوٹیمیا میں آئے تھے. ایک رائے تو یہ تھی کہ سومیرین کا اوریجن بیسیکلی افریقہ تھا. سائنس میں جو کچھ تحقیق ہو رہی ہے، قدیم انسان کے حوالے سے، مطلب فوسل ریکارڈ جسے وہ کہتے ہیں، کھوپڑیاں مل گئیں، ڈھانچے مل گئے، فلاں یہ وہ، تو وہ قدیم ترین کا تعلق وہ سہارا سے جوڑتے ہیں، تو اس لیے کچھ لوگوں نے انٹرپریٹیشن یہ کر لی کہ وہ سہارا سے آئے تھے، افریقہ سے آئے تھے. لیکن زیادہ تر کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ قدیم ترین شہر یہی ہیں، قدیم ترین انسانی تہذیب یہی تھی. اس دنیا میں سب سے پرانے آثار اگر ہمیں ملتے ہیں انسانوں کے رہنے کے، تو وہ اس علاقے کے ہیں، میسوپوٹامیا کے ہیں، عراق کے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ آئے کہاں سے تھے، کوئی ہمارے پاس اس کو ٹریس بیک کرنے کے لیے کوئی پروف نہیں ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ یہاں پر ہی تھے. بس اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم یہ مانیں کہ یہ یہاں کی رہنے والے تھے. اچھا، جہاں تک ان کا معاملہ ہے، بہت سی سٹی اسٹیٹس تھیں عراق کے اندر، یہ خاص طور پہ جو ہے وہ فرات کے کنارے، دجلہ آپ کہہ لیں کہ ذرا رائٹ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ فرات ہے، ٹھیک ہے. تو فرات کے کنارے کافی ساری سٹی اسٹیٹس تھیں جو معروف بھی ہوئیں، ان میں سے ایک اور کے نام سے تھی. اور کے بارے میں معروف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر بھیجے گئے تھے، اور کے شہر میں، ٹھیک ہے.
جو بابل ہے، جو بابل کی سولائزیشن، وہ بھی
بیبیلین جو ہے وہ بعد میں آئے، سومیرین ان سے بھی پہلے تھے، مطلب 5,500 سال قبل مسیح، ٹھیک ہے. 5,500 سال قبل مسیح وہ ہے جسے یہ سٹون ایج کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ گویا کہ سٹون ایج کی ہسٹری ہے سومیرینز کی، 5,500 سال پہلے کی ہسٹری اب ان کے پاس نہیں ہے. مطلب جو کچھ دریافت ہوا ہے اس میں 5,500 سال قبل تک کے انسان کی کوئی تاریخ ہمارے پاس ہے کہ اس کی سوچیں کیا تھیں، اس کے عقائد کیا تھے، اس کے نظریات کیا تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ مبہم سی ہیں، غاروں پہ لکھی ہوئی الٹی سیدھی ترچھی لکیریں ہیں، اس کو جو مرضی انٹرپریٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یا کوئی ڈھانچے ہیں اس کو جس صدی کا مرضی بنا لے. لیکن باقاعدہ ایک ویل نون آرگنائزڈ فارم میں انفارمیشن وہ سومیرینز کی ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی تہذیب تھی.
اس وقت جو ہے وہ کتنی تہذیبیں ہیں جو ایگزسٹ رکھتی ہیں، اور اسلام پر کیا اثر انداز کر رہی ہیں جو
اس وقت کی بات کریں؟ ہاں، اس وقت تو خیر کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 7 بڑی تہذیبیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو کلیش آف سولائزیشن کے نام سے کتاب لکھی تھی نا ٹنٹن نے، تو مغربی تہذیب لے لیں، ہندو تہذیب لے لیں، اسلامی تہذیب لے لیں، ٹھیک ہے، چائنا کی اپنی ایک تہذیب ہے، تو دنیا میں کوئی 7 بڑی تہذیبیں اس وقت بھی مانی جاتی ہیں.
زیادہ سر کون سی تہذیب ہے جو اسلام کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے یا اثر انداز؟
وہ تو دیکھیں ویسٹرن سولائزیشن ہے، ویسٹرن تہذیب ہی ہے، مغربی تہذیب جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ جو تھا، اس میں ان کے معبد خانے بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، عبادت کی جگہ. جیسے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں 2,500 سال قبل مسیح ہے، کچھ کہتے ہیں کوئی 2,200 سال قبل مسیح ہے، ٹھیک ہے، کچھ 2,000 سال قبل مسیح بھی کہتے ہیں. لیکن 2,000 سے 2,500 سال قبل مسیح، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے. اور حضرت ابراہیم بھی عراق میں مبعوث ہوئے تھے، اس کے شہر اور میں. بائبل کا بیان وغیرہ پڑھیں، اصل میں تو ہوا یہی ہے کہ بائبل میں ان شہروں کا تذکرہ تھا، تو یہ تو مان ہی نہیں رہے تھے، یہ تو ان کو مذہبی قصے کہانیاں سمجھتے تھے. ہوا یہ کہ بمبارمنٹ ہوئی ہے، جب فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی ہے، تو اس کے بعد سے کچھ چیزیں اس بمبارمنٹ کے نتیجے میں نکلی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بائبل کے بیان سچے معلوم ہوتے ہیں. پھر باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ فرانسیسیوں نے، برطانوی ساری لگ گیا نا کھدائی کرنے، پورا عراق آپ سمجھیں کہ انہوں نے کھود ڈالا، اور اس میں 100-150 سال یہ لگے رہے. اور اس کو کھودنے کے بعد پھر جو کو دریافت ہوا، تو اس سے وہ بائبل کے بیانات کی تصدیق ہوتی چلی گئی، وہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہوئیں، اس لیے انہوں نے ان کو اپنے طور پہ انٹرپریٹ کیا. انہوں نے پھر کیا کام کیا، انہوں نے کہا کہ جی اب بائبل جو باتیں کر رہی تھی وہ ساری باتیں وہاں شہر کھود رہے تھے تو نکل رہے تھے، بائبل کہہ رہی تھی یہاں شہر ہے جس میں فلاں نبی آیا تھا، وہ کھودتے تھے تو وہ پورے شہر کی تاریخ وہی معلوم ہو جاتی تھی جو بائبل میں لکھی تھی، ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اپنا بیانیہ بدلا، انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ تھا پہلے، بائبل اصل میں اس سب تاریخ سے انسپائر ہو کے لکھی گئی. اب آپ سمجھ رہے، یعنی بائبل نے وہ سب کچھ وہاں سے لیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بیانیاں بدل کے انہوں نے کہا کہ جی بائبل بیسیکلی کریشن تھی، لوگوں کی، انسانوں کی اپنی تخلیق تھی، اور وہ اس ساری تاریخ سے وہ کر کے، بہرحال وہ جو بھی انہوں نے کرنا تھا وہ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا. ان کے یہاں معبد خانے ہوتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت خانے کا تذکرہ ملتا ہے. بتوں کی پوری ایک ہائرارکی، ایک پورا ایک نظام انہوں نے قائم کیا ہوا تھا. تو جو معروف شہر تھے، اچھا سومیرین سولائزیشن میں فلڈ کا تذکرہ ملتا ہے، طوفان کا، وہ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں. ان کے ہاں کہانیاں تھیں، بہت معروف کہانیاں ہیں آج ان کو ملی ہیں جس میں فلڈ کا تذکرہ ہے کہ ایک طوفان آیا. ٹھیک ہے، اچھا وہ کیا کرتے ہیں سومیرینز جو تھے، وہ اپنی تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک پری فلڈ، ایک پوسٹ فلڈ. یعنی وہ سیلاب آنے سے پہلے کا، پہلے کی دنیا کیا تھی اور سیلاب آنے کے بعد کی دنیا کیا تھی. یعنی ان کے لیے یہ اتنا بڑا ایونٹ تھا، اتنا بڑا واقعہ تھا سیلاب کا واقعہ، کہ ان کی پوری تاریخ اس ایونٹ کے پری اور پوسٹ پہ گھوم رہی تھی. اچھا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو تو فلڈ سے پہلے کا دور تھا، اس میں پانچ بڑی ریاستیں تھیں جن کا تذکرہ وہ لیتے ہیں. ایک تو اریدو، اب ان کا تذکرہ ہمیں بائبل میں بھی ملتا تھا. اریدو یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، اریدو کی نام سے بالکل، یہ خلیج عقبہ ہے نیچے، یہ عراق ہے، سارا عراق ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں مزید اس میں. یہ ساتھ اس کے اور کا شہر ہے، ٹھیک ہے. تو اریدو کا ایک شہر تھا، بعد تبیریا یہ ایک شہر تھا، پھر اس کے بعد اوپر لاراک کے نام سے ایک سٹی اسٹیٹ تھی، اروک کے نام سے تھی، شروپ پاک کے نام سے تھی. یہ بہت ساری سٹی اسٹیٹس تھیں یہاں پہ اس علاقے میں، میسوپوٹامیا کے علاقے میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا مذہبی بیانیہ یہ کہتا ہے، بائبل بھی اور قرآن بھی، کہ اکثر و بیشتر جو نبی بھیجے گئے وہ اسی علاقے میں بھیجے گئے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے ٹل حضرت ابراہیم علیہ السلام تک. ٹھیک ہے، کیونکہ تہذیبوں کا مرکز یہ تھا، کریڈل آف سولائزیشن یہ علاقہ تھا، تو اس لیے ان کی اصلاح کے لیے نبی یہاں پر ہی آتے رہے. ٹھیک ہے، ایون کہ جو نینوا ہے، نینوا بھی یہاں پر اوپر آپ جائیں گے نا تو نینوا کا تذکرہ ہے، جس کی طرف یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ پری فلڈ ایرا کا جب وہ تذکرہ کرتے ہیں سومیرینز، تو وہ سٹی اسٹیٹ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ سٹی اسٹیٹس جو ہیں ان کا تذکرہ ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے. ایون کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو شروپ پاک، یہ جو اوپر نظر آ رہا ہے نا شروپ پاک، یہ باقاعدہ ان کی ٹیبلٹس کے اوپر جو ہے، یہ اتنی لمبی چوڑی واضح نصیحت شروپ پاک کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ وہ اور آپ کا جو ریلیجس قانون ہے بالکل ملتا جلتا ہے. یعنی یہاں سے کھدائی کر کے جو ان کو ٹیبلٹس ملی ہیں، جو تختیاں ملی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھنے کے لائق ہیں. اچھا اس کے بعد مطلب یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، آپ کہہ لیں کہ جی 3000 سے لے کے کوئی 2350 بی سی کا، تو اس میں اور نمو، اور نمو کے نام سے یہ ایک بادشاہ تھا جو کہ جس نے ایک قانون بنایا تھا، تو اس کے قانون اور ضابطے بہت سی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی ملے ہیں. اس نے کہا تھا کہ جی جو قاتل ہے اس کی سزا قتل ہے، جو ڈاکو ہے اس کی سزا بھی قتل ہے، جو شادی شدہ عورت جو ہے وہ اڈلٹری کو کمٹ کرتی تھی اس کی سزا بھی قتل ہے. یعنی جو مذہبی سزائیں، یعنی مین میڈ لا تو آپ سمجھے نا کہ وہ شادی شدہ مطلب فری سیکس سوسائٹی کے قائل رہے ہیں انسان ہر زمانے میں، گریکس کو دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، تو یہ اتنی نفرت کہاں سے آ گئی؟ یعنی جب آپ اس قانون کا مطالعہ کرتے ہیں جو انسانی تاریخ کا قدیم ترین قانون ہمارے پاس آیا ہے، تو وہ ایک ریلیجس قانون معلوم ہوتا ہے. اچھا اب یہ اس کو کیسے کہتے ہیں؟ یہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جی اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ بائبل اس سے متاثر ہو کے لکھی گئی، یعنی بائبل نے اس قانون سے کیا کیا، اپنا قانون اخذ کیا، جو اور نمو کا قانون تھا یا ان سومیرینز کا قانون تھا. ٹھیک ہے، حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے سے یہ مذہبی قانون چلا آ رہا تھا جس کی باقیات تھیں، جو کہ مختلف تہذیبوں میں نظر آتی تھیں. یعنی ان کی کوئی دنیاوی توجیہ نہیں کی جا سکتی تھی کہ انسانی ذہن اس بات تک پہنچے کہ جی اس جرم کی سزا قتل ہونی چاہیے. یعنی شادی شدہ جو ہے وہ اگر اڈلٹری کا مرتکب ہو تو اس کی سزا قتل ہونی چاہیے. یعنی انسانی ذہن اس تک تو پہنچ سکتا ہے کہ قاتل کو قتل کر دو، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہ چیزیں ان سے حل نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس کا حل پھر یہ نکالا. خیر بہرحال اس کے یہ اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ ایجپٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ریڈ سی ہے درمیان میں، یہ سعودی عرب ہے، یہ اوپر عراق ہے، ٹھیک ہے، یہ سیریا اور ادھر یہ فلسطین کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ لوگ تھے، یہاں پر یہ عراق، ان کی جو زبان تھی وہ سومر زبان کہلاتی تھی. یہ جو اس کو خلیج عقبہ کہتے ہیں نا، پرشین گلف، کیونکہ ادھر ایران بھی ہے نا، ایران ہے اور ادھر سعودی عرب ہے، درمیان میں یہ پرشین گلف ہے. اچھا، یہاں ادھر کونے پر تھے، یہ پرشین گلف کے کونے پہ، ٹھیک ہے، یہ عراق، سعودی عرب اور ایران کا آپ کہہ لیں کہ جی کونا بنتا ہے، جہاں پر یہ تہذیبیں جنم لے رہی تھیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آیا ہے تو بڑی تہذیبیں کون سی تھیں، ایک ایرانی تہذیب بڑی تھی، اور پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو وہ رومنس تھے جو سیریا میں چھائے ہوئے تھے، عراق میں چھائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے پرشین گلف سے یہ لوگ گزر کے ادھر سندھ تک بھی آتے تھے، ان کی یہ تجارتی روٹ تھی. تو انڈس ویلی میں یہ جو سندھ کی تہذیب ہے، اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں سومیرینز تھے جو مائگریٹ کر کے یہاں پر آئے تھے، ٹھیک ہے، یا کم از کم یہ کہ ان کے اس سے تجارتی روابط تھے. لیکن پھر بھی یہاں پہ بھی لوگ کہیں سے تو آئے تھے نا، تو یہ تو ملتا ہے کہ ہمیں یہاں سے لوگ ٹریول کر کے یہاں نیچے، یہ پاکستان کا یہ جو نچلا کون ہے نا، یہ کراچی کا سندھ کا علاقہ ہے نا، ٹھیک، تو یہ یہاں آتے تھے. تو بہرحال سومیرینز نے کاشتکاری کو فروغ دیا، برتن سازی کو فروغ دیا، میوزک، کپڑا وغیرہ، یہ ساری صنعتیں انہوں نے جو ہے وہ پیدا کی. ان کے یہاں باقاعدہ ایک دیوتاؤں کا پورا نظام ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا جمگٹا لگا ہوا ہے، خداؤں کا ایک پورا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی شہر بسایا ہوا انہوں نے. جیسے ہمارے یہاں ہندو مت میں ملتے ہیں نا، بہت سے خدا ہیں، ہر کام کے لیے ایک علیحدہ سے خدا ہے، ٹھیک ہے، پھر تمام خداؤں کے اوپر ایک بڑا خدا ہوتا تھا، پھر ہر خدا کی بیویاں بھی ہوتی تھیں، اس کی اولادیں بھی ہوتی تھیں، ایک پورا ہیرارکی قائم کی ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، بل فعلہ کبیرہم ہذا، ہاں بھائی اس بڑے نے کیا ہوگا، بڑے کے کندھے پہ جا کے رکھ دیا تھا نا. تو بڑے کا کانسیپٹ ہر جگہ تھا، جہاں بھی بت پرستی تھی تو ایک بڑے کا کانسیپٹ تھا، تو ان کے یہاں بھی تھا بڑے کا کانسیپٹ. اور یہ بیسیکلی شاید وہی ٹائم پیریڈ ہے جب کہ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے. ہاں یہی ہم نے دیکھنا ہے، یہی ہم نے دیکھنا ہے. یہ بہت انہوں نے اہم بات کی ہے کہ ان کے خداؤں کی جو کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں، کبھی آپ اس پہ غور کریں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بیسیکلی یہ بگڑے ہوئے مذہبی کانسیپٹ ہیں، یعنی جو وحی آئی تھی پچھلے انبیاء پہ، یہ اس کی پرورٹڈ ورژن ہے، صاف نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وحی کو انہوں نے بگاڑ لیا تھا. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یا کچھ اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ برہمن اصل میں ابراہیم سے نکلا ہے، تو ابراہیمی تعلیمات یہاں پہ پہنچی تھیں، تو ویدوں میں جو کچھ ہمیں توحید ملتی ہے تو بیسیکلی وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جو یہاں پہنچی. دیکھیں نا، عراق سے سومیرینز کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، سومیرینز تو مطلب 3000 سال قبل مسیح میں یہ عروج پہ پہنچ چکے تھے، تو یہ گلف کو عبور کر کے یہاں آ رہے تھے، سندھ میں اور ہندوستان میں آ رہے تھے، تجارتی روٹس تھے یہ. تو جب تجارت پہنچ رہی تھی تو فکر بھی لازمن پہنچ رہی تھی، ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو کانسیپٹ تھے، جو تصورات تھے، وہ یہاں پہنچے ہند میں خلیج عقبہ کے رستے سے، تجارتی روٹس کے ذریعے سے، اور پھر وہی آخر میں پھر بگڑتے بگڑتے، جیسے دیکھیں نبی کی تعلیمات کبھی بھی خالص نہیں رہ جاتی تھی. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا عربوں نے کیا کام کیا، مطلب 360 تو بت رکھی ہوئی تھے خانہ کعبہ کے اندر، ٹھیک ہے. تو خود جو اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے چلی حضرت ابراہیم، ان میں دین محفوظ نہیں رہ گیا. تو بہرحال دوسری قومیں تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ شیطان ان کو بہکاوا دے ہی دیتا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ دنیا میں جہاں آپ کو حکمت نظر آتی ہے، جہاں آپ کو خیر نظر آتا ہے دنیا میں، کسی بھی بڑی تہذیب میں، وہ انبیاء کی بچی ہوئی تعلیمات کی بگڑی ہوئی صورتیں، ٹھیک ہے، یا مسخ شدہ صورتیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا، ان کا جو کانسیپٹ تھا خداؤں کے بارے میں، دیکھیں, ایک تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی بڑا خدا جو ہے نا وہ ہے, اس کو یہ کہتے تھے این, یہ سومیرینز کا کانسیپٹ تھا, اس کو ذرا میں بڑا کرتا ہوں. ایک سب سے بڑا خدا تو ان کے ہاں این تھا, این, ٹھیک ہے. بعض کہتے تھے یہ سب سے بڑا تھا, بعض کہتے تھے ان کی یہ سب سے بڑا تھا. این جو ہے اس کو کہتے تھے آسمانوں کا خدا ہے, یعنی ان کے ہاں بھی ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک خدا وہ ہے جو کہ آسمانوں کا خدا ہے. یہ عروق کا بادشاہ تھا, ٹھیک ہے, یعنی ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ یہ جو بادشاہت ہے یہ آسمانوں سے اتری ہے. تو سب سے پہلے کہاں پہ اتری ہے, جیسے ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تھے, اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا تھا, یہ وہ بگڑے ہوئے کانسیپٹس ہیں جو ان کے واضح طور پہ تختیوں میں لکھے ہوئے تھے کہ بادشاہت آسمانوں سے اتری تھی. یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور زمین میں بھیجا, ٹھیک ہے. اچھا یہ کہتے ہیں سب سے پہلے بادشاہت کہاں اتری, عروق میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آدم علیہ السلام کا اوریجن عروق تھا, ٹھیک ہے. تو این جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آسمانوں کا خدا تھا. پھر اس کے بعد این کی ایک بیوی تھی جس کا نام کی تھا, کی, ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ جی یہ زمین کی دیوی ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک اور خدا تھا ان کے یہاں, ان لل اس کو کہتے تھے, ان لل, یہ پانی کا خدا تھا, ہوا کا تھا, طوفان کا تھا, ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہوتا تھا کہ مختلف شہر مختلف خداؤں کی کیا کرتے تھے, پوجا کرتے تھے. جب کھدائی کی گئی ہے, شہر دریافت ہوئی ہیں, تو ان کے بت ٹوٹے ہوئے بھی ملے ہیں. اس میں بڑی لیدی ہوئی کہ یہ کیوں ٹوٹے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ یہ آپس میں لڑتے تھے, مختلف سٹی اسٹیٹس تھیں تو آپس میں لڑتی تھیں. جب لڑتے تھے تو ایک دوسرے کے خداؤں کی, تیری ایسی کی تیسی, تمہارا خدا ہم نے تم کو نہیں چھوڑا تو تمہارے خدا کو چھوڑیں گے, تو یہ ان کے توڑ دیتے تھے. بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی بات سامنے آئی کہ نہیں, یہ جو تباہی ہوئی ہے نا بتوں کی, یہ کسی لڑائی کا نتیجہ نہیں تھی. بہت ساری جگہوں پہ لڑائی کا بھی نہیں, ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب کسی جو ہے وہ ایک شہر والے دوسرے شہر پہ قبضہ کرتے تھے, تو اس کے سب سے پہلے تو بڑے معبد کو گراتے تھے اور ان کے خدا توڑ دیتے تھے. اصل میں ہمارے خدا بڑے ہیں, یہ بھی ان کے یہاں جھگڑا ہوتا تھا, ہمارے اور تمہارے خدا, یعنی خداؤں کے لیے وہ خود لڑے ہوتے تھے. لیکن بعض جگہوں پہ یہ توجیب کرنا بہت مشکل ہو گیا اور انہیں یہ ماننا پڑا کہ ایک سیگمنٹ ایسا بھی رہا ہے کہ جو بت پرستی کے خلاف تھا اور وہ وقفے وقفے سے بت توڑ دیتا تھا, ٹھیک ہے. یہ ان کے ہاں بھی یہ چیز سامنے آئی ہے, فائنڈنگز میں یہ چیز آئی ہے. تو ان لیل کے نام سے جو ہے وہ ایک خدا تھا ان کے یہاں, جس کو وہ کہتے تھے کہ پانی, ہوا, طوفان, اور یہ نپور کا علاقہ تھا, ایک سٹی اسٹیٹ تھی, وہ بھی وہاں پیچھے جو ہم نے نقشہ دکھایا اس میں وہ موجود ہے. وہاں پہ اس کی پوجا کی جاتی تھی, اس کی عروق میں کی جاتی تھی. ان کی ان لیل کی پھر ایک بیوی بھی تھی, نن لیل, کچھ کام اس کو بھی انہوں نے اسائن کیے تھے. ایک اور بڑا خدا تھا, اس کا بڑا تذکرہ ملتا ہے ان کی کے نام سے, یا ان کی, یا ان کی کہتے ہیں اس کو, یہ اس کو کہتے تھے یہ دانش, وزڈم کا خدا ہے, علم ہے اس کے پاس, بلکہ یہاں تک بھی کہتے تھے یہ تخلیق کا خدا ہے, کریشن کا ہے, یعنی اس نے پیدا کیا بیسیکلی, ٹھیک ہے. یہ اریدو ایک شہر تھا اور کے قریب وہاں پہ. اچھا اس کا جو ان کی جو تھا, اس کا ایک خادم خاص بھی تھا جس کا نام اسموت تھا, اس کو بھی انہوں نے دیوتا مانا ہوا تھا. اس کا کام کیا تھا کہ ان کی یعنی خدا کے درمیان اور دوسرے دیوتاؤں کے درمیان رابطے کا کام کرتا تھا, یا خدا کے درمیان اور انسانوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا تھا. یعنی انہوں نے اس کا یہ کانسیپٹ دیا ہوا ہے کہ جیسے خدا کوئی بحری جہاز چلا رہا ہے تو اس بحری جہاز کا ڈرائیور جو ہے وہ اسموت تھا, یعنی خادم خاص تھا. جیسے ہمارے یہاں مذہبی ایک جبریل کا کانسیپٹ ہے نا, تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ بگڑا ہوا کانسیپٹ ہے کہ اسموت ان کے یہاں پیامبر تھا جو ان کے میسیجز جو ہے وہ دوسرے دیوتاؤں تک پہنچاتا تھا. اسی طرح ننہور ساج کے نام سے ان کے ایک دیوی تھی جسے وہ پیدائش کی جو ہے وہ دیوی کہتے تھے. خیر بہرحال اس طرح سے مختلف ان کے ہاں جو ہے وہ کانسیپٹس تھے. یہ دیوتا ان کے ہاں جو ہمیں ملے ہیں, مطلب آرکیالوجسٹ نے جو کھدائی کے دوران جو ہے اسموت, یہ اسموت دیوتا کی جو ہے وہ تصویر ہے, یہ ان کی ہے. اس کے دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سٹریمز آپ کو نظر آ رہے ہیں, جیسے نہریں ہوتی ہیں اور اس میں مچھلیاں تیر رہی ہیں. یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے دجلہ اور فرات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے, کہ بیسیکلی یہ پانی کا خدا ہے تو اس کی طرف اس کا جو ہے وہ اشارہ دیا ہوا. اس کے علاوہ بھی ان کے ہاں کچھ اور بھی کانسیپٹ تھے نہیں آگے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ اشتر آگے آ رہی ہے، یہ خاص طور پہ اس سلائیڈ کو اگر دیکھیں نا، کچھ اور دیوتا جو ان کے ہاں یہاں ہمارے پاس عربوں میں بھی آئے نا، عربوں میں بھی آئے ان سے، اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں، ایک ننگل کے نام سے ان کے ہاں دیوتا تھا جس کو جو عربوں نے بھی اس کی پوجا کی، عربوں نے اسے شمس کا نام دیا کیونکہ وہ سورج تھا، یہ اس کو ننگل کہتے تھے، یعنی سورج کی باقاعدہ پوجا کی جاتی تھی، تو عربوں میں جب وہ اس کی پوجا شروع ہوئی تو عربوں نے اس کو شمس کا نام دے دیا، سورج کا نام دے دیا، ٹھیک ہے، تو ننگل یا اس کو اوٹو بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ میسوپوٹامیا میں جو ہے وہ دریافت ہوا. اچھا اس کو سفر کا دیوتا کہتے تھے، یعنی سفر میں اگر کسی نے جانا ہوتا تھا تو وہ عام طور پہ اس سے. پھر سین کے نام سے ان کے یہاں دیوتا تھا، سین جو ہے وہ بیسیکلی چاند کو کہتے تھے، تو ننگل سورج تھا اور سین جو ہے یہ چاند تھا، چاند کی بھی پوجا کرتے تھے. دیکھیں نا قرآن میں ہے نا لا تعبدوا للشمس ولا للقمر، قرآن بار بار جو کہتا ہے نا سورج کی پوجا نہ کرو، چاند کی پوجا نہ کرو، تو یہ بیسیکلی یہ جو علاقہ تھا عراق کا، یہ جو پرانی تہذیبیں تھیں، یہاں ستاروں کی پوجا، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا بہت زیادہ تھی. یہی پھر عربوں میں بھی آئی. عربوں میں بت پرستی کہاں سے آئی؟ یہ تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. بیسیکلی ان کا انٹریکشن ہوا تھا، یہ سیریا میں جاتے تھے، اوپر نارتھ میں اوپر جاتے تھے، ان کے تجارتی قافلے آپ سلم کے زمانے میں بھی جاتے تھے، شام تجارتی قافلے جاتے تھے، تو یہ بیسیکلی وہاں سیریا سے اور عراق سے یہ بت پرستی کی عادت لے کے آئے تھے.
سر وہ حدیث میں بھی ملتا ہے نا، ایک شخص کا جو سفر،
ہاں عمر بن لوحہ،
ہاں وہ اسی طرح کعبے میں پہلا وہ
اسی طرح. اچھا اسی طرح جو ہے وہ یہ ننگل اور جو سین تھا ان کی اولادوں میں سے پھر اشتار بھی تھا، اشتار ستارے کو کہتے تھے، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے.
سورج کو دیکھا،
ہاں سورج کو دیکھا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہ دیکھیں نا یہ تصویریں باقاعدہ برآمد ہوئی ہیں، سین اور ننگل اور اوٹو اور اشتار، ٹھیک ہے، باقاعدہ ستارہ ہے آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، چاند بنایا ہوا ہے، یہ جو ہے یہ سورج، سورج کو انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو باقاعدہ ان کی پرستش ہوتی تھی اور ان کو جو ہے وہ کرتے تھے. بہرحال ان کے بعد پھر اکادین آئے سومیرینز کے بعد، ان میں بھی بت پرستی وغیرہ عام تھی، اور یہ ان کی تہذیب تھی، یہ جس کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ لائٹ اورنج کلر میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور سے عروق اور پھر اوپر تک کیش، کیش کی ایک بہت بڑی کیش کی سلطنت تھی، تو یہ ان کا زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں رہا، ٹھیک ہے، 2300 سے آپ کہہ لیں 2100 قبل مسیح، کوئی تقریباً 200 سال ان کی حکومت رہی، لیکن انہوں نے سومیرینز کو بہت مارا، بعد میں پھر سومیرینز پھر دوبارہ آ گئے تھے. تو یہ جو بڑی دو تہذیبیں ہیں قدیم ترین جن کی ہسٹری ہمارے پاس آئی ہے، ان دونوں تہذیبوں میں ایک تو تخلیق کے واقعے کا ذکر ہے، کریشن کا، آدم علیہ السلام کے واقعے کا، اور دوسرا فلڈ، طوفان نوح کا ذکر ہے. تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے سامنے ہے ایپک آف گلگامیش. گلگامیش جو ہے یہ کون ہے؟ گلگامیش جو ہے نا ایپک بیسیکلی ایک نظم ہے آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، شاعری ہے. گلگامیش جو ہے یہ اس کی جو ایپک ہے یہ کوئی اس کی تختیاں ملی ہیں بابل سے، بابل شہر سے، بیبیلون جسے کہہ رہے تھے ابھی ہم، جو عراق میں ہے، 1800 قبل مسیح کی تختیاں ہیں اس کی، تو گویا اس وقت تک یہ ان کے ہاں یہ سٹوری معروف تھی. بائبل تو خیر بعد میں آئی نا، 1400 قبل مسیح میں آئی. تو اس میں گلگامیش کا تذکرہ ہے. گلگامیش جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ یہاں پہ ایک عروق کی سٹی اسٹیٹ تھی، یہ اس کا بادشاہ تھا. یعنی ایپک آف گلگامیش جو کہ تختیوں پہ لکھی ہوئی نظم ہے، جب وہ ہمارے پاس پہنچی ہے تو اس میں ایک کہانی کا ذکر ہے. کہانی کس کی ہے؟ گلگامیش کی. گلگامیش عراق میں ایک سٹی اسٹیٹ ہے، عروق اس کا بادشاہ ہے، اور یہ عروق جو ہے یہ باقاعدہ سٹی اسٹیٹ موجود تھی، اس کی کھدائی ہوئی، سارا کچھ ہوا، جہاں سے یہ تختیاں برآمد ہوئی. تو یہ دریائے فرات کے کنارے آباد. اچھا گلگامیش کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں ایپک آف گلگامیش میں کہ یہ بہت طاقتور بھی تھا اور بہت جابر بھی تھا. تو دیوتاؤں نے سوچا کہ یہ بادشاہ بہت جابر ہو گیا، اس کو سبق سکھانا چاہیے. تو دیوتاؤں نے کیا کیا، ایک انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اس انسان کا نام تھا انکیدو، ٹھیک ہے، جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد دیوتاؤں نے اس کو رکھا ایک جنگل میں، ٹھیک ہے. جب اس کو جنگل میں رکھا تو گلگامیش کو کسی نے خبر دی کہ جی جنگل میں ایک انسان رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو جو ہماری تہذیب سے بہت دور ہے, ہم مہذب لوگ ہیں تو وہ جنگلوں کی طرح رہتا ہے. تو گلگامیش کو یہ سوجی کہ اس جنگلی انسان کو مجھے سدھانا ہے, مہذب انسان بنانا ہے, شہری انسان بنانا ہے. تو اب اسے یہ ہوا کہ کسی طرح اس کو میں اپنی طرف اپنے پاس بلوا لوں. اب وہ کسی کی بات سنتا ہی نہیں تھا, وہ جنگل میں جو انسان تھا ان کی دو. اب اس نے کیا کیا, گلگامیش نے جو کہ بادشاہ تھا اروک کا, اس نے ایک عورت کو بھیجا, یعنی وہی آدم اور پھر ہوا کو, وہ کہا ٹھیک, اس نے ایک عورت کو بھیجا اور وہ عورت گئی اور اس نے جو ہے وہ مطلب اس کے ساتھ وہ قریب ہوا, ان کی دو جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ, اور پھر وہ عورت اس کو مہذب دنیا میں لے کے آئی, ان کی دو کو وہاں جنگل سے. جب گلگامیش کے پاس آئے اروک میں, وہ ان کی دو آ گیا اور وہ عورت کا نام شہمت تھا, دونوں کا آپس میں تعلق ہو گیا, شادی ہو گئی یا جو بھی کہہ لیں. اس کے بعد اب کیا معاملہ ہوا کہ گلگامیش جو ہے نا, اس کے بارے میں لوگوں نے کہا, انکیدو کو کہا جو کہ جنگل سے آیا تھا, جس کو دیوتاؤں نے پیدا کیا تھا مٹی سے, تو لوگوں نے کہا, اروک کے لوگوں نے اس کو انکیدو سے کہ یہ گلگامیش ہمارا بادشاہ بڑا ظالم ہے, جابر ہے. تو انکیدو نے کہا مجھے تو دیوتاؤں نے پیدا کیا, میں اس سے مقابلہ کروں گا. اس نے گلگامیش کو چیلنج دے دیا, گلگامیش جیت گیا, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے میٹافر دیکھیں, ٹھیک ہے, مطلب کہانی کے اوپر نہ جائیں. ابلیس ایول کریکٹر ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, بالآخر آدم علیہ السلام کو چیلنج دیا تھا نا ابلیس نے کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو کیا کروں گا, میں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا, ٹھیک ہے, آپ نے آدم کی وجہ سے مجھے, اور بالآخر وہ ابلیس سبب بن گیا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, یہ تو کہانی کا آپ کہہ لیں کہ جی انٹرول ہے کہ آدھی کہانی یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اس کہانی کے جو کریکٹر ہیں, ایک تو گلگامیش ہے, یہ بادشاہ ہے اروک کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے کریکٹرز میں ہمارے سامنے انکیدو آتا ہے, مطلب ایک منٹ, انکیدو جو ہے یہ بیسیکلی وہ ہے انسان ہے کہ جسے دیوتاؤں نے پیدا کیا مٹی سے اور یہ جنگل میں رہتا ہے. شمحت وہ خاتون ہے جس کو اس انسان کے لیے بھیجا گیا, ٹھیک ہے, جیسے ہمارے یہاں ہوا کا کانسیپٹ ہے, ہم بابا. اب یہاں سے دوسری کہانی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. جب پچھاڑ دیا گلگامیش نے ان کیدو کو, تو اب ان دونوں نے کہا کہ جی ہم کوئی پروڈکٹیو کام کریں, ٹھیک ہے, پروڈکٹیو کام کیا کریں کہ جی ایک جنگل میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا ایک محافظ ہے ہم بابا, ٹھیک ہے, تو اس مطلب وہ فتوحات کرتے کرتے وہاں اس جنگل کی طرف جاتے ہیں, تو ہم بابا کے ساتھ ان کی جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے. تو دیوتا کیا کرتے ہیں کہ ایک بیل کو بھیجتے ہیں, ایک بیل کو, وہ بیل جو ہے نا وہ ان کی دو اس بیل کو کیا کرتا ہے, مار دیتا ہے. تو دیوتا غصے میں آتے ہیں اور وہ ان کی دو کو مار دیتے ہیں. جب ان کی دو کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر پیچھے گلگامیش رہ جاتا ہے. گلگامیش جو ہے نا اب ایک سفر کے اوپر نکلتا ہے. وہ سفر کیا ہے, وہ سفر یہ ہے کہ مطلب اس کی ان کیدو کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو گئی, ایک تعلق ہو گئی, دونوں جگری دوست بن گئے تھے, سارا کچھ ہو گیا تھا. تو اب اسے اپنے دوست کے مرنے کا بہت دکھ تھا. اب وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا انسان ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے, کیا میں بھی مر جاؤں گا. اب اسے اس سوال کی کھوج لگتی ہے. تو گلگامیش جو ہے ان کیدو کی وفات کے بعد جسے دیوتاؤں نے مار دیا, اب سفر پہ نکلتا ہے. سدوری سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. سدوری اسے کہتی ہے آرام سے بادشاہت کر, اس خیال سے نکل جا, انسان اس دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہے, کس رستے پہ چل پڑا ہے کہ تجھے کوئی آبی حیات مل جائے گا, ہمیشہ کی زندگی پا لے گا. اچھا, یہ خواہش تو انسان کی رہی ہے ہمیشہ کی زندگی پانے کی, لیکن یہ بعد نہیں آتا. پھر اسے جو ہے نا وہ سدوری یہ راستہ دکھاتی ہے. وہ یہ کہتی ہے دیکھو بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی شخص ہے, اتنا بیشتم, اتنا بیشتم کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے, ٹھیک ہے, اور طوفان میں سارے جو ہے وہ ڈوب گئے تھے, صرف یہ بچا. تو اب یہ کہتا ہے میں نے اتنا بیشتم سے ملنا ہے. اتنا بیشتم کا سارا کانسیپٹ وہی ہے جو نوح علیہ السلام کا ہے. اب وہ اتنا بیشتم کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے, اتنا بیشتم سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے, وہ ان سے کہتا ہے آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی, اٹرنل لائف مل گئی, مجھے بھی اٹرنل لائف چاہیے, ہمیشہ کی زندگی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی نہیں مل سکتی, یہ کہتا ہے نہیں مجھے چاہیے. وہ کہتے ہیں اچھا ایک تمہیں میں کام سونپتا ہوں, اگر تم وہ کر لو تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. یہ بڑا خوش ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں 7 دن سونا نہیں ہے, دن رات 7 دن تم نے سونا نہیں ہے, تمہیں ہمیشہ کی زندگی چاہیے نا, تو یہ ٹیسٹ ہے, اس کو نیند آ جاتی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب جان چھوڑ دے اس کی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جان چھوڑ دیتا ہوں. وہ پھر کہتے ہیں اتنا بیشتم اس کو کہتے ہیں کہ چلو اب تم اتنا سفر کر کے آئے ہو میرے پاس, میں تمہیں ایک بوٹی کا پتہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک پھل ہے, ایک بوٹی ہے, اس کا پھل ہے, اگر تم وہ حاصل کر لو گے نا تو جتنی لائف ہے نا اس میں تم بیمار نہیں ہوگے, صحت مند رہو گے اور ینگ رہو گے, جوان رہو گے, موت تو آئے گی لیکن ینگ رہو گے. وہ کہتا ہے چلو یہ بھی مطلب ٹھیک ہے, بہت اچھی چیز. تو وہ اس کو اس جگہ کا پتہ دیتے ہیں. یہ وہاں جاتا ہے, وہ بوٹی جو ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے, لیکن ان کی غفلت میں, اس کی غفلت میں یعنی گلگامیش کی غفلت میں سانپ وہ بوٹی چرا کے لے جاتا ہے. وہی جو سانپ کا کانسیپٹ ہمارے یہاں, وہ بائبل میں بھی یہ ہو. خیر بہرحال اس میں دو کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں بڑے تفصیل سے ملتے ہیں اس میں. ایک تو تخلیق کا کانسیپٹ کہ آدم علیہ السلام کی جو پیدائش کا قصہ ہے, آپ کہہ لیں کہ اس کو کچھ مختلف انداز میں, کہانی کے انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا. اور دوسرا جو ہے وہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے, آپ کہہ لیں جو زمانے میں جو فلڈ آیا تھا, اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ایپک آف گلگامیش. ایپک آف گلگامیش یہ سومیرین تہذیب کی نظم تھی, سومیرین تہذیب کے قصے ہیں جو ہمیں ملے ہیں تختیوں پہ لکھی ہوئی ہے. تو وہ ایپک آف گلگامیش, یہ اسی طرح سے تختیاں, یہ اسی کی تختیاں, بلکہ میں نے نیٹ سے اتاری ہیں اس کی جو امیجز ہیں ایپک آف گلگامیش کی. تو ان میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے اس طرح سے گلگامیش کا, ٹھیک ہے. اور گلگامیش کے قصے میں ایک تو کریشن کا تذکرہ ہے جو آدم علیہ السلام سے قصے سے ملتا جلتا ہے, ٹھیک ہے, سانپ کا بھی ذکر ہے اور سارا وہ عورت کا بھی اور سارا کچھ وہ, اور دوسرا جو ہے وہ فلڈ کا, طوفان نوح کا. اچھا ایک اور جو ہمیں ملتا ہے پرانی تہذیبوں میں زیو صدرا. زیو صدرا کے بارے میں کہا جاتا ہے, سومیرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شروپ یہ جو شروپ پاک تھا, یہاں پہ ہے شروپ پاک, ادھر اوپر کر کے کہیں پر ہے, ادھر اور سے اوپر کر کے تھا یہ نپور کے ساتھ ساتھ شروپ پاک, یہاں پہ اس میرے خیال میں امیج میں نہیں ہے, دوسری امیج میں وہ ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ زیو صدرا جو تھے یہ شروپ پاک کے بادشاہ تھے. یہ سومیرینس کیا مطلب ان کی تختیوں میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا زیو صدرا کے واقعے میں بھی جو ہے وہ کشتی کا تذکرہ ہے, طوفان نوح کا بھی اور تخلیق کا بھی. زیو صدرا بھی ان کا ایک ہیرو ہے نا, جیسے ہمارے آپ کہہ لیں نا کہ سونی میاں وال, ہیر رانجا, اس قسم کے قصے کہانیاں نسل در نسل چلتے ہیں, تو ان کی تہذیب میں بھی کوئی قصے معروف تھے, ایون کہ وہ ان کے یہاں تختیوں پہ بھی لکھے ہوئے تھے. تو زیو صدرا جو ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑا جو ہے وہ, یعنی دیوتاؤں نے کیا کیا, شروپ پاک میں سیلاب بھیجنے کا ارادہ کیا جہاں پہ زیو صدرا رہتا تھا. تو دیوتاؤں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہاں سیلاب بھیجنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, دیوتاؤں نے زیو صدرا کو کہا کہ تم کشتی بناؤ, ہم نے شروپ پاک کو تباہ کرنا ہے. تو زیو صدرا نے کشتی بنائی اور زیو صدرا صرف بچ گیا, باقی سارے ڈوب گئے, ٹھیک ہے. اچھا بعد میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے یہاں پہ اس کے اندر جو ان کی ہے اپنا زیو صدرا کی جو ٹیل ہے جو کہانی ہے, اور یہ سارا ہوا 2900 قبل مسیح, 3000 قبل مسیح میں تقریباً. یعنی سومیرینز یہ بیان کر رہے تھے مطلب کہ جی ہمارے آباؤ اجداد کی یہ قصے اور کہانی ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پھر کیا ہوا, جب طوفان آیا اس سارے علاقے میں تو زیو صدرا جو ہے وہ یہاں سے نکلا کشتی میں اور یہاں نیچے آ گیا, دلمم میں آ گیا. یہ دلمم جو ہے یہ یہاں آپ یوں کہہ لیں کہ یہ سعودی عرب اور بحرین, یہ وہ والا علاقہ بنتا ہے, یہ ادھر لیفٹ سائڈ پہ سعودی عرب ہے, ادھر اوپر تو ایران ہے نا, یہ وہی خلیج عقبہ ہے, یہ دلمم, یہ تھوڑا سا انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں ٹھہری تھی، تو کہتے ہیں جودی پہاڑ پہ، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں وہ اوپر چلی گئی تھی ترکی کی طرف، ہاں ترکی کو کچھ کچھ لوگ بنا لیتے ہیں، کچھ ادھر انڈیا کو بھی بناتے ہیں، یہاں نیچے آ گئی تھی، واللہ عالم. لیکن ان کے یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کشتی آ کے ٹھہری تھی دلمم میں. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہاں دلمم میں وہ ایک گارڈن بھی ہے، مطلب وہ جسے وہ ایڈن کا گارڈن کہتے ہیں نا، باغ عدن بائبل نے کہا، تو وہ ویسا ہی ایک باغ یہاں پر بھی ہے. تو اس سے بعض جو بائبل کے شارحین تھے وہ اس طرف نکل گئے کہ اصل میں آدم علیہ السلام بھی یہاں بھی تھے، دلمم میں تھے، باغ عدن یہاں پر تھا. طوفان نوح کے بعد دوبارہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ واپس یہاں پر آ گئے. یہ ان کی تختیوں میں ملتا ہے، یہ سارے قصے ان کی تختیوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ تختیاں نا یہ ساری میں نے وہاں سے اٹھائی ہیں. اتنا بیشتم کے نام سے بھی، اتنا بیشتم کے نام سے بھی پوری ایک کریکٹر ہے جس کا تذکرہ ہمیں تختیوں میں ملتا ہے، جس کو طوفان نوح کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو اس طرح کے بہت سے کریکٹر ہیں. اسی طرح اتراحاسس کے نام سے ایک پوری سٹوری ہے، یہ اکادین سولائزیشن کی ہے، اتراحاسس کے نام سے. اس میں بھی تخلیق کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے وہ مثال کے طور پہ، اب اس میں کیا ہے کہ جو بڑے خدا تھے نا ان کے، آنو انلیل ان کی، تو انہوں نے کیا کیا، تخلیق کی ابتدا کی. تخلیق کی ابتدا کیسے کی؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ جی مطلب انسان کو پیدا کیا نا. ٹھیک ہے، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ ایسی مخلوق پیدا کی دیوتاؤں نے، دیوتاؤں نے جب اس مخلوق کو زمین میں بھیجا نا تو اس مخلوق نے فساد برپا کر دیا، بغاوت کر دی. ٹھیک ہے، تو پھر دیوتاؤں نے کہا کہ نہیں، اب ان کی ٹھکائی لگانے کے لیے کوئی اور مخلوق پیدا کرنی چاہیے. تو دیوتاؤں نے ان باغیوں کی ٹھکائی لگانے کے لیے ایک مخلوق پیدا کی. جیسے ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے پہلے جنات تھے فساد برپا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کی تخلیق کی. تو یہ بالکل وہ والا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ہم تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لیکن ان کے یہاں کیا ہے کہ ان کے دیوی دیوتاؤں نے کیا کیا، مٹی سے اور خون سے انسان کی تخلیق کی.
سر جی، وہ ان تختیوں سے کیا ڈرائیو کرتے ہیں؟
کون،
سومیرینز یا وہ
قادیان؟ سومیرینز تو گزر گئے نا، ان کی تو یہ آپ کہہ لیں کہ بلیف تھا ان کا کہ سومیرینز اس طرح سے دنیا میں آئے یا دیوتاؤں نے انہیں اس طرح سے پیدا کیا.
جس طرح صاحب جی ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پھر ان کو خلیفہ بنایا، زمین پر بھیجا اور اس کا جگہ کا بھی انتخاب کرتے ہیں، جس طرح ہم سری پودا ہو رہی ہے، اسی طرح صاحب جی سومیرینز بھی اپنا ایک تصور دیتے ہیں کہ ہم کیسے آئے تھے.
ہاں بالکل تصور دیتے ہیں، ان کا تصور ہمارے تصور سے ملتا جلتا ہے، یہی ہم بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ انسان جو ہے اس کی ابتدا یہاں میسوپوٹیمیا میں ہوئی.
اس طرح سر جی ہم اس سے کیا ڈرائیو کرتے ہیں کہ مطلب ہم ایک تخلیق کا اور اس کا مطلب،
ہاں ہم صرف یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ سومیری تہذیب میں جو تخلیق کا تذکرہ ہے یا تخلیق کے بارے میں کہ سومیرین اپنے بارے میں یہ سوچتے تھے یا یہ ڈسکس کرتے تھے کہ ہم کہاں سے آ گئے زمین پہ. ٹھیک ہے، انہیں بھی یہ سوال پیدا ہوا، تو انہوں نے جو قصے کہانیاں بیان کی ہیں تو وہ بیسیکلی جو ان کے آبا و اجداد سے بات چلی آ رہی تھی وہ مسخ شدہ بات تھی. بس بات ٹھیک تھی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کو مسخ کر دیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ مسخ ہو چکی تھی. جو ویسٹ والے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بائبل والوں نے اور اسلام والوں نے تو بائبل سے لے لیا اور بائبل والوں نے سومیرین سے لے لیا، اور سومیرین نے کیا کیا، انہوں نے بیٹھ کے خود ہی سوچ لیا کہ ہم ایسے دنیا میں آ گئے.
یعنی کہ قدیم ترین تہذیب میں بھی کریشن کا تذکرہ نہ کہ ایولیوشن کا، کہ وہ بھی یہی نہیں.
ہاں قدیم ترین تہذیب میں بھی ایولیوشن کا ذکر نہیں ہے، کریشن کا ذکر ہے کہ انسان نوال ہو کہ نہیں بنا، بلکہ ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ پیدا کیا گیا. تو اتراحاسس میں بھی جو ہے وہ یہ
تبھی، وہ تو پھر مغرب والے تو اس چیز کا انکار کر سکتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ سومیرین تک تو جا کے رک جاتی ہے کریشن،
ہاں اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ تو ان کا ایک تھیسز ہے نا کہ انہوں نے خود سوچ لیا، یہ ثابت کیسے ہوگا کہ انہیں پیچھے سے خبر ملی تھی جو بگڑ گئی یا انہوں نے خود سوچا؟ اس کی ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں، ایک ازمپشن ہے نا ان کی کہ انہوں نے سوچ لیا، وہ ایک تکا ہی چلا رہے ہیں.
تو سر ایولیوشن جو ہے وہ تو ازمپشن ہی ہے نا، تھیوری ہے نا.
ایولیوشن بھی ایک تکا ہے اور کیا ہے. ٹھیک ہے،
اور ان کے بقول بھی وہ تھیوری ہے. جی ہاں، تھیوری وہ ہے جن کی جو جو فیکٹس کے مطابق ابھی وہ ثابت نہیں کر سکے.
اور پھر بات یہ ہے کہ صرف سمیرینز نہیں تھے, اور بھی تھے, اکادینز تھے, بیبلینز تھے, ساری تخلیق کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو کوئی تو وجہ ہے نا, جیسے دیکھیں اباؤ اجداد انسان اس دنیا میں شروع ہوا ہے, تو ظاہری بات ہے انسان ایک انسان سے دو, دو سے چار آگے بنے ہیں, تو کوئی نالج بھی تو آگے ٹرانسفر ہوا ہے نا. اباؤ اجداد کیا تھے, مطلب ہماری نسل کیا ہے, کہاں سے ہماری ابتدا. جیسے یہاں پہ فیملیز ہیں, ٹھیک ہے, ساری یاد نہیں رکھتے کہ ہماری فیملی کہاں سے چلی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شجرے یاد رکھتے ہیں, اپنی فیملیز کو یاد رکھتے ہیں کہاں سے ہم آئے تھے, ہمارے باپ دادا وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے یا فلاں جگہ سے آئے تھے, انہوں نے فلاں جگہ پڑاؤ ڈالا تھا, اس سے آگے ہماری پھر نسل چلی یہ وہ. تو انسان بھی بحثیت انسان جہاں سے چلا ہے اس نے سٹارٹ لیا, کہیں سے تو سٹارٹ لیا ہے نا. چلے مچھلی سی بن گیا پرندہ, پرندے سے بندر, بندر سے انسان بنا, وہ جو پہلا بنا تھا, ٹھیک ہے, اس نے کوئی اپنی ہسٹری اگلی نسلوں کو منتقل کی, کو بتایا کیا اوریجن ہے ہمارا, کہاں سے ہم آئے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ انسان سے بعید ہے کہ وہ باشعور مخلوق ہے کہ وہ نسل در نسل آگے سفر تو کرے, ٹائم تو پاس کرے, لیکن اپنے اوریجن کے بارے میں آنے والی نسلوں کو کچھ ٹرانسفر کر کے نہ جائے. انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے اپنے اوریجن کے بارے میں اگلی نسلوں کو کچھ ٹرانسفر کیا ہوگا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسخ ہو گیا, بگڑ گیا, ٹھیک ہے, کہانی کچھ سے کچھ بن جاتی ہے, لیکن یہ پاسیبل نہیں ہے کہ انسان اس بارے میں خاموش رہا ہو.
جو نظریہ تحقیق ہے وہ اس کو یہ چیز بھی بڑا سپورٹ کرتی ہے کہ باہم جو شدید متصادم تہذیبیں ہیں وہ ساری تقریباً اس بات پر متفق ہے کہ نظریہ تخلیق پر,
نظریہ تخلیق کے اوپر بالکل ایسے آپس میں لڑ مر رہے تھے, ایک دوسرے کے خداؤں کو جو ہے وہ قتل کر رہے تھے, آپ یوں کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں متفق تھے کہ پیدا خداؤں نے کیا, اس میں متفق تھے. تو اطراحاسس اس کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے, یہ جو اطراحاسس کی جو تختیاں ان میں بھی ہمیں ملتا ہے. اطراحاسس بھی بیسیکلی ہیرو تھا, جیسے گلگامیش ایک ہیرو تھا, زیو صدرا ایک ہیرو تھا, اطراحاسس ایک ہیرو تھا, ٹھیک ہے, ساری کہانیاں ہیرو کے گرد ہی گھومتی تھیں جیسے آج بھی, ٹھیک ہے, وہ ہیرو جو ہے وہ. تو اس میں بھی طوفان نوح کا تذکرہ ہے کہ ان لیل جو خدا تھا اس نے انسانوں کی تباہی کا فیصلہ کیا, اور اس نے اطراحاسس کو کہا کہ کشتی بنائے, اطراحاسس نے کشتی بنائی, کشتی میں اپنی فیملی کو ڈالا, جانور ڈالے, طوفان آیا, سب کچھ تباہ ہو گیا, اطراحاسس اس کی فیملی اور وہ جو جانور جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بچ گئے.
یہ جو سلاح کا ذکر تمام سویلائزیشن میں مل رہا ہے اور بائبل میں بھی ملتا ہے کافی, تو یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ پوری دنیا میں آیا تھا, تو یہاں سے بھی یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ نہیں, کہ ہے تو بہت بڑا سلاح, نہیں یہ کہنا پورے عرض پر آیا تھا یہ بات, ٹھیک ہے,
نہیں یہ بات بائبل کی ہے کہ پوری زمین پہ نہ سیلاب آیا تھا, یہ بات قرآن میں نہیں ہے, تو ہم اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلڈ پوری زمین پہ آیا تھا.
یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر انسان آباد تھے اس وقت,
ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ انسان آباد تھا وہاں وہ عذاب انہی کے اوپر ہی آیا تھا, عذاب انہی کے اوپر ہی آیا تھا,
یعنی جو اس وقت موجود تھے انسان انہی کے اوپر,
انہی کے اوپر بظاہر یہی بات بہتر محسوس ہوتی ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ایک اور اداپا کا ایک ہمیں ملتا ہے, یہ بھی کوئی 1400 قبل مسیح کی تختیاں. اداپا, اداپا جو ہے یہ اوپر کیش کی سلطنت تھی, ٹھیک ہے, تو وہاں کے وہاں جو ہے یہ مطلب ایک حکیم کہہ لے وہاں کا, جیسے ہمارے لقمان حکیم کا کانسیپٹ ہے, تو وہاں کا. تو ان کے بارے میں بھی تختیوں میں یہی لکھا ہوا ملتا ہے کہ جی دیوتاؤں نے اداپا کو پیدا کیا تھا اور دیوتاؤں نے اداپا کو بڑی حکمت دی تھی, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو پانی پینے سے, کھانا کھانے سے منع کیا تھا, مطلب کسی خاص جگہ میں باغ میں رکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ کھانا نہیں کھانا, تم نے پانی نہیں پینا, اگر تم نے کھانا کھایا پانی پیا تو تم مر جاؤ گے, ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے نا وہ باغ کا جو رکھوالے تھے وہ اداپا کو کہتے تھے کہ کھانا کھا لو, پانی پی لو, لباس پہن لو, ٹھیک ہے, لیکن وہ انکار کرتا تھا, لیکن بالآخر پھر وہ مطلب ملتی جلتی کہانی آپ کو وہاں, کبھی اس میں باغ, ہاں کریکٹرس کے نیم ڈفرینٹ تھے, باغ کا تذکرہ عام طور پہ ملتا ہے, طوفان کا تذکرہ ملتا ہے, کشتی کا ذکر ملتا ہے, پیدائش کا ذکر ملتا ہے.
مطلب سر یہ خلاصہ ہم نکالیں تو وہ یہ ہے کہ تخلیق کا کنسیپٹ جو ہے وہ پرانی جو تہذیب ہے ان میں بھی موجود تھا,
موجود تھا, یہ تو اب انہوں نے خود نکالا ہے, یہ تو انہوں نے خود نکالا.
اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہر تہذیب نے یا انہوں نے اپنا جو ہے کریکٹر سیم ہے لیکن انہوں نے اپنی زبان میں ان کا نام مختلف رکھا,
نام مختلف رکھا, ایسے ہی ایسے ہی, ٹھیک, جیسے آپ دیکھیں نبیوں کے نام بائبل میں مختلف ملتے ہیں ہمیں, ہاں ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں جو ہے وہ قرآن میں نام ان کے مختلف ہیں, ٹھیک ہے, وہ یوحنا کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم جو ہے وہ یحییٰ کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو ہے مختلف زبانوں میں وہ ٹرانسلیٹ ہو کے نام جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں.
اور آپ دیکھیں واقعات ایسے بھی تبدیل ہے, ہم خود بھی اس کی مثال اپنے دیکھ سکتے ہیں. آپ واقعہ معراج, حالانکہ لکھا پڑا ہے ہمارے پاس احادیث میں موجود ہے, لیکن جو قصے کہانیاں سنانے والے واعظین ہیں انہوں نے اس میں کتنی تبدیل,
بہت کچھ ملاوٹ کر دیتے ہیں.
لکھا موجود ہے, آتھینٹک موجود, تو پبلیکیشنز ہیں, پبلش ہوئی ہوئی ہیں چیزیں, ہر چیز, اس کے باوجود اتنی تبدیلی ہوگی. انہوں نے وہ جو براک تھا اس کا کسی نے کوئی نقشہ کھینچ دیا, کسی نے کوئی کھینچ دی, تو ان کے پاس تو تب یہ فیسلٹیز بھی نہیں تھی ایسی کوئی, بالکل تبدیل ہوتی
ہے. بس یہ ایک دو سلائیڈ ہیں, اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی میسوپوٹامیا کا علاقہ کہلاتا تھا, ٹھیک ہے. ہاں, یہ دو دریا بہتے تھے, یوفریٹس اور ٹائگرس, ٹھیک ہے, دجلہ اور فرات. یہ اوپر اسیریا کی سلطنت تھی. تو یہ بیسیکلی ایک جسے کہتے ہیں کریسنٹ سا, ہلال سا بنتا تھا, ہلال سا. اچھا, ادھر یہ لوئر ایجپٹ, اپر ایجپٹ اس کو کہتے تھے. اچھا, مصر کی تہذیب بھی بہت پرانی ہے, اب اس کا بھی تذکرہ ہے. یعنی نبوت کا مرکز آپ دیکھتے ہیں, یہاں میسوپوٹیمیا بھی رہا, ٹھیک ہے, اور نیچے مصر بھی رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہی آئے تھے, ٹھیک ہے. ایون کے پیچھے چلے جائیں حضرت یوسف علیہ السلام. تو جتنی اس, کیونکہ یہ سب سے بڑا سوال یہ لوگ یہ پیدا کرتے ہیں نا جی, سارے نبی آپ کے ایک ہی علاقے میں آتے رہے. تو آپ قدیم ترین تہذیبیں دیکھیں, ساری متمدن دنیا تھی انہیں علاقوں میں, تو نبیوں نے انہیں علاقوں میں آنا تھا. آپ کے کسی امریکہ کا وجود ہی نہیں تھا, کسی جاپان کا وجود ہی نہیں تھا, تو وہاں نبی نے آ کے کیا کرنا تھا, ٹھیک ہے. تو قدیم ترین تہذیبیں وہ تو خود آپ نے کھود کے یہاں سے نکالی ہیں, تو نبوت بھی انہی علاقوں میں موجود تھی جہاں پہ زیادہ انسانیت تھی. اچھا, طوفان نوح کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ یہاں سے نکلے ہیں, میسوپوٹیمیا سے. ہم نے کہا تھا تین نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے, یافس, سام اور حام. یہ سام کی اولاد یہ نیچے آئی ہے عرب میں, اور ادھر پیچھے ایشیا کی طرف بھی گئی ہے, ایران کی طرف. یہ پرشین گلف کے ادھر ایران ہے, ادھر سعودی عرب ہے, ٹھیک ہے. یہ یہاں نکل آئے نیچے, سعودیہ کی طرف, یمن, اور ادھر ایشیا کی طرف نکل گئے. یافس کی اولاد اوپر نکل گئی یورپ کی طرف, ٹھیک ہے. رنو اسلام کے تین بیٹے تھے نا, تو ان سے پھر آگے یہ سارا کچھ پھیلا. پھر یہاں سے جو ہے وہ حام کی اولاد افریقہ میں چلی گئی, تو حبشی نسل حام کی اولاد ہیں, انگریز جو ہے وہ یافس کی اولاد ہیں, نیچے جو ہم ایشینز ہیں ہم سام کی اولاد میں سے. ہاں, جو چوتھا بیٹا تھا وہ طوفان نوح میں ہلاک ہو گیا تھا, وہ ان کے علاوہ ہے. تو اس طرح سے قرآن نے بھی کہا وجعلنا ذریتہم الباقی, نوح کی اولاد ہی صرف باقی رہی ہے, پھر انہی سے آگے نسل انسانی چلی ہے. تو یہ پھر مائگریشن ہوئی, یہ لوگ پھر پھیل گئے ہیں طوفان نوح کے بعد نا, پھر اولاد نوح پھیل گئی ہے پوری دنیا میں. اس کے بعد تہذیبوں کا پھیلا ہوا ہے. یہ بقیہ تہذیبیں طوفان نوح کے بعد وجود میں آئی ہیں. طوفان نوح سے پہلے اصل میں سولائزیشن یہی تھی, تہذیب یہی تھی. اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ بدوانہ تہذیبیں تھیں. یا اگر کوئی آثار ملتے بھی ہیں نا جو ابھی تک ملے ہیں, وہ فلسطین میں ملے ہیں, کسی اور وقت میں ہم اس کو موضوع بحث بنائیں گے. وہ بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کا اوریجن تھا, کسی وقت ہم اس پہ تفصیلی بحث کریں گے. چلیں, آج اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ٹائم پھر ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم شروع کریں گے, بلکہ ڈائریکٹ ہم عربوں سے شروع کریں گے نیکسٹ ٹائم. اب ہم نا عربوں پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. کن کی؟ ہاں, یورپ والی سائڈ.
اس کی سویلائزیشن میں کوئی نبیوں کا اس طرح تذکرہ ملتا ہو؟ کیونکہ سومیرین میں تو ہم پڑھیں گے وہ اس وقت اپنے موجود جو بھی علاقے تھے وہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں فلڈ کا.
قرآن نے صرف ایک بات کہی ہے. قرآن نے کہا کہ بہت سے نبیوں کا ہم نے ذکر کر دیا, بہت سو کا نہیں کیا. اچھا, چونکہ اول مخاطب کون تھے؟ عرب تھے نا, تو عربوں میں جو نبی آئے تھے تو ان کو ذرا زیادہ فوکس کیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طوفان نوح سے پہلے جو انسانیت کا مرکز تھا وہ تو میسوپوٹیمیا تھا, ٹھیک ہے. طوفان نوح کے بعد پھر یہ پھیل گئی ہے, تہذیبیں پھیل گئی ہیں, لیکن پھر بھی وہ مرکز رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک. اس کے بعد بھی مین مرکز وہی رہا ہے. بڑی بڑی تہذیبیں وہاں ہی پیدا ہو رہی ہیں, ایرانی آ رہے ہیں, گریکس بھی ساتھ ہی ہیں, ٹھیک ہے. رومن امپائر پیدا ہو رہی ہے, اسی علاقے میں پیدا ہو رہی ہے. ملکہ سبا کی بہت بڑی سلطنت تھی, وہ بھی نیچے وہاں پر ہی ہے. تو پرانی جتنی قدیم تہذیبیں آپ ان کو ٹریس بیک کریں گے, ذوالقرنین, وہ سارے اسی علاقے میں اٹھ رہے ہیں. وہاں آپ کو یورپ کی کوئی بہت بڑی سلطنت تہذیب کا نہیں پتہ چلتا. ہاں ٹھیک ہے, اکا دکا شہر ہیں, تو اکا دکا شہروں کی طرف نبی آتے رہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, لیکن ان کو زیادہ قرآن نے ہائی لائٹ نہیں کیا کیونکہ وہ کوئی بڑی تہذیبیں نہیں تھیں. اور دوسرا یہ کہ اول مخاطب جو ہے وہ عرب تھے, تو اس لیے شاید ان کو بات اتنی سمجھ میں بھی نہ آتی.
جن کا ان کے ساتھ انٹریکشن تھا وہ بس
سینٹر تو یہی رہا ہے نا, ایشیا ہی رہا ہے نا. اسی وقت بھی سب سے گنجان آباد علاقے ایشیا کی, اور انسان کے سروائیول کے اعتبار سے بھی جسے کہتے ہیں کہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ, وہ تو ایشیا کا ہی ہے نا, سارے موسم آپ کو مل جاتے ہیں. چلیں, سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.